إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس انسان کی تعریف کی ہے جو اپنی زبان سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اس کی زندگی میں اس اقرار کے مطابق عمل بھی ہو اور وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حقدار بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اس کو اپنے اوپر لازم سمجھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہیں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت کو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی زندگی میں اس کا عملی اہتمام بھی ہو اور زبانی اقرار بھی ہو، یہ تین چیزیں جس انسان کی زندگی میں جمع ہو جائیں واقعی ایسا انسان اس لائق ہے کہ اس کے اقوال کو اللہ تعالیٰ سراہے، اس کے اقوال کو اللہ تعالیٰ قیمتی مانے۔ ابن کثیر نے اور دیگر علماء نے اس آیت کے ضمن میں بات کہی ہے کہ بعض سلف کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت مؤذن کے سلسلے میں نازل ہوئی، نماز کے لیے اذان دینے والے جس کو مؤذن ہم کہتے ہیں، بہت سارے لوگ غلط طور پر مؤذن کہتے ہیں، تو ان مؤذنین کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اگرچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح اس کو دی ہے کہ اس میں مؤذن بھی شامل ہیں، لیکن یہ آیت عام ہے اور اس میں ہر وہ انسان داخل ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی اس دعوت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس لیے کہ آیت علماء نے کہا کہ مکی ہے اور مکہ میں اذان کا اہتمام نہیں تھا، اگرچہ اس آیت میں اذان دینے والا بھی داخل ہے لیکن یہ اذان دینے والے کے لیے خاص نہیں ہے، کیونکہ اذان دینے والا بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت بلکہ افضل العبادات کی طرف بلاتا ہے۔ ایک انسان جب اذان دیتا ہے تو اللہ کے بندوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے اور نماز کی دعوت دینے سے پہلے وہ اپنی زندگی کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے توحید اور رسالت دونوں کی گواہی دیتا ہے، وہ اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، ایک آدمی کو مسلمان بننے کے لیے اپنے اسلام کی گواہی دینے کے لیے دو چیزوں کا اظہار کرنا پڑتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید اور دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ ان دو چیزوں کی گواہی دینا ایک آدمی کو مسلمان بناتا ہے اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے اطراف پورا دین گھومتا ہے، یا یہ پورا دین ان دو چیزوں کی تشریح ہے۔ اس لیے کہ پورے دین میں دو چیزیں ہیں، بندگی اللہ کی اور اس بندگی میں طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی عبادت میں آزادی کی بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کی جائے۔ تو مؤذن جب اذان دیتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، رسالت کی گواہی دیتا ہے، لوگوں کو فلاح کی طرف اور صلاح کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ تو شہادتین کے اقرار کے بعد وہ لوگوں کو نماز، جو ساری عبادات میں سارے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، اس عمل کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں نماز سب سے بہتر عمل ہے۔ تو اس اعتبار سے ساری عبادات میں سب سے افضل عمل، سب سے افضل عبادت، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی پوچھ ہونے والی ہے، جو ساری زندگی کو سنوارنے والا عمل ہے اور جس کے بگاڑ سے پورا دین بگڑ جاتا ہے، تو ایسے عمل کی طرف دعوت دینا بلا شبہ بہت عظیم شان عمل ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مؤذن کی اور اذان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو واقعی شریعت میں ہے۔ اسلام میں، دین میں اذان اور مؤذن کا جو مقام ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے یہ وہ آدمی کرے گا کہ جس کو کچھ کام نہیں ہے، اور یہ کام کرنے والا ویسے بھی قیمتی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا واقعی اللہ کے ہاں بھی ایسا معاملہ ہے؟ اللہ کے ہاں اس کے بالعکس معاملہ ہے۔ اذان بہت قیمتی عمل ہے، مؤذن بہت قیمتی شخص ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسلام میں اذان کی مشروعیت کے بارے میں، شریعت میں اس کا کیا مقام ہے، اذان کی کیا فضیلت ہے، اور اسی طرح سے مؤذن کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں کہ اذان کا جواب کس طرح سے دیا جائے۔ قرآن کریم میں اذان کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ، اور جب تم نماز کے لیے ندا لگاتے ہو، نماز کے لیے پکارتے ہو، یعنی پکارنے والا مؤذن پکارتا ہے، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، یہ اہل کتاب، یہ مشرکین، یہ کفار، یہ منافقین اس اذان کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، اس کی ہنسی اڑاتے ہیں اذان کے بارے میں، وہ مذاق، اس کو اذان کو مذاق بناتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ ایک انسان اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت کی دعوت کا مذاق اڑائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی عقل صحیح نہیں ہے، یہ آدمی عقل سے عاری انسان ہے، یا یہ آدمی عقل رکھنے کے باوجود بے عقل ہے، یہ آدمی جاہل ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ندا لگاتے ہو نماز کے لیے، تو اس سے علماء نے یہ کہا کہ مراد نماز کے لیے اذان دینا ہے، یہاں مراد اذان ہے، اور یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 58 ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جب ندا لگائی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، تو تم ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف لپکو، اور تجارت چھوڑ دو، اور اپنا بیچنا چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر واقعی تم سمجھو، اگر تمہیں واقعی علم ہے تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے اس تجارت کے مقابلے میں جس میں تم پھنس کے عبادت کو ضائع کرو گے۔ تو اس آیت میں، یہ سورہ الجمعہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ندا لگائی جائے، تو قرآن میں اس کو ندا کہا گیا ہے، ندا کے معنی پکار کے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اذان کے معنی بھی پکارنے کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن کی ان دو آیتوں میں اور اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اذان کی صراحت یا اشارے کے اعتبار سے اذان کا ذکر کیا ہے۔ تو ان دو آیتوں سے معلوم ہے کہ خود قرآن میں بھی اذان کا ذکر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اذان کس طرح سے مشروع ہوئی، اذان کی شروعات کیسے ہوئی۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، کہ لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس یعمل، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس کے بنانے کا حکم دے دیا، ناقوس جو نصارہ عبادت کے لیے جرس جس کو کہتے ہیں، بڑی گھنٹی ہوتی ہے، اس کو بجاتے ہیں تو آواز اس سے آتی ہے، تو اس طرح کا جرس بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش، اجازت دے دی، لیضرب بہ الناس لجمع الصلاۃ، تاکہ اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے، طاف بی وانا نائم، میں سویا ہوا تھا، میرے خواب میں ایک آدمی آیا، طاف بی وانا نائم رجل یحمل ناقوسا فی یدہ، اس کے ہاتھ میں وہ ناقوس یا وہ جرس یا وہ گھنٹی تھی، فقلت یا عبد اللہ، اتبیع الناقوس، میں نے سے کہا اللہ کے بندے ناقوس بیچے گا. قال وما تصنع به، اس نے کہا کیا کرو گے اس کا. فقلت ندعو به الى الصلاه، میں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے لوگوں کو اس سے بلائیں گے. قال افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک، اس شخص نے کہا اس سے بہتر چیز تم کو میں بتاؤں، کیا میں تم کو اس سے اور بہتر کچھ چیز بتاؤں جس سے تم نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرو. فقلت بلا، میں نے کہا ہاں بالکل. قال فقال تقول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس نے اذان کے جو الفاظ آج ہم لوگ کہتے ہیں پورے الفاظ، اس نے کہا کہ اس سے بہتر بتاؤں ناقوس سے بہتر یہ الفاظ ہیں کہ تو یوں کہ تم یوں کہو یہ اذان تمہارے لیے یہ طریقہ نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے بہتر ہے. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال، کچھ وقت وہ رکا اور پھر اس نے پھر سے کہا ہٹ کے جگہ چھوڑ کے کہا وتقول اذا اقمت الصلاه، جب تم نماز کے لیے اقامت دو تو یوں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاه حی علی الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کہا کہ جب تم اقامت دو اس طرح سے کہو جیسے ہمارے اقامت دی جاتی ہے، اکہری اذان دوہری ہوگی اقامت اکہری ہوگی. فلما اصبحت، صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن زید، فلما اصبحت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته بما رأیت، جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا خواب میں میں نے آپ سے بیان کیا. فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله، آپ نے کہا یہ خواب حق ہے ان شاء الله. فقم مع بلال فالقي عليه ما رايت، تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو تم نے دیکھا ہے وہ الفاظ ایک کے بعد ایک ان کو بیان کرتے چلے جاؤ القا کرتے چلے جاؤ. فليؤذن به، اور بلال ان کلمات کے مطابق اذان دیتے رہیں. فانه اندى صوتا منك، اس لیے کہ بلال آواز میں تم سے اونچے ہیں. بلال کی آواز کیسی ہے؟ تم سے اونچی آواز ہے. اذان میں مقصود لوگوں تک آواز پہنچانا ہے اور ان کی آواز تم سے زیادہ اونچی ہے تو ان کو اذان دینے کے لیے کہو. فقمت مع بلال فجعلت القيه عليه ويؤذن به، تو میں بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا ہوا اور میں ان کو اذان کے کلمات جو میں نے دیکھے تھے کہتا گیا اور وہ اذان دیتے گئے. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، انہوں نے اذان سنی تو اپنی چادر گھسٹتے ہوئے اس کو باہر نکلے اور ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى، اس ذات کی قسم اے اللہ کے رسول جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے لقد رأيت مثل ما رأى، جیسا انہوں نے خواب دیکھا ہے ایسا خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں. ایک روایت میں کہ 20 دن پہلے دیکھ چکے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعریف تو بس اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی الحمدللہ، یعنی انہوں نے بھی دیکھا تم نے بھی دیکھا تو اس کے حق ہونے کا اطمینان اور زیادہ بڑھ گیا. تو اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے، شیخ الالبانی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نمبر ایک کہ اذان کا مقصود مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کرنا تھا اور اس کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. مختلف رائے آئیں، کسی نے کہا جھنڈا لگانا چاہیے، کسی نے کہا آگ جلانا چاہیے، کسی نے کہا وہ جو یعنی یہودیوں کا جو سینگ جیسا ہوتا ہے اس میں پھونک ماری جائے, کسی نے کہا گھنٹی بجائی جائے, آپ کا اطمینان اس پر ہوا کہ ٹھیک ہے ناقوس ہی اس کے لیے بنایا جائے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پھر بھی آپ کو اس پر اطمینان نہیں تھا. خواب میں صحابی نے دیکھا ایک آدمی آیا ناقوس اس کے ہاتھ میں ہے, اور انہوں نے کہا کہ تم بیچو گے مجھ کو. اس نے کہا کیا کرو گے اس کو لے کر. تو پورا قصہ یہ حدیث کا جو ہمارے سامنے آیا, اس آدمی نے اذان کے الفاظ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائے, اور نہ صرف اذان بلکہ اقامت بھی سکھائی. یہ صحابی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ نہیں کہ خود جا کے اذان دینا شروع کر دیا, بلکہ خواب کس پر پیش کیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے آج بھی اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کو بھی اپنا خواب سنت پر پیش کرنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں فیصلے کے لیے آپ کے قائم مقام سنت ہے. آپ نے جو تعلیمات دی ہیں وہ آپ کی غیر موجودگی میں اس کی روشنی میں خواب کو اس پر پیش کیا جائے گا, اور وہ حق نکلے تو حق ورنہ باطل ہے. تو یہ اذان کی شروعات ہے. اگر وقت زیادہ ہوتا تو تفصیل سے اس سے جو مستمت مسائل علماء نے ذکر کیے ہیں اس کو بھی دیکھتے, لیکن اتنا کافی ہے, اس لیے کہ ہم کو اذان کی فضیلت اور مؤذن کی فضیلت دیکھنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اذان کی فضیلت کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے اور گھبرا کے بھاگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شیطان اذا سمع النداء بالصلاۃ احال له ضرات حتى لا يسمع صوته. جب اذان دی جاتی ہے اور شیطان اذان سنتا ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے. شیطان جب اذان سنتا ہے تو اس کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ گھبرا کے بھاگتا ہے. فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ, کہ جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر واپس شیطان آتا ہے اور لوگوں کو وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے. فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ, جب پھر سے اقامت دی جاتی ہے نماز کے لیے پھر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور یہاں تک کہ اتنا دور جاتا ہے کہ اس کو اذان کی اقامت کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے. حتی لا يسمع صوته, جب اقامت کی آواز نہیں آتی ہے پھر واپس آتا ہے. فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ, جب مؤذن اور اقامت دینے والا مقیم جب اقامت سے رک جاتا ہے ختم ہو جاتی ہے واپس لوٹتا ہے پھر سے وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اذان شیطان پر بہت بھاری ہے. اس میں اللہ کی بڑائی ہے, توحید کا اقرار ہے, رسالت کا اقرار ہے, اور لوگوں کو صلاح اور فلاح کی طرف دعوت ہے. اس میں پھر اخیر میں تکبیر ہے اور اس پر توحید کے کلمات پر اس کا اختتام ہے. تو اذان شیطان پر بڑی بھاری ہے. اذان میں دونوں چیزوں کا رد ہے جو شیطان عمل کو برباد کرنے کے لیے لوگوں میں ڈالتا ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے عمل کو برباد کرتی ہیں. ایک سارے عمل کو برباد کرتی ہے, اور دوسری وہ جو جس عمل میں شریک ہو جائے اس عمل کو برباد کر دیتی ہے. شرک لئن اشرکت لیحبطن عمل, اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا. اور بدعت من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ رد ہو جائے گا. تو شرک سے سارے اعمال برباد ہوتے ہیں, اور بدعت سے وہ عمل برباد ہوتا ہے جس میں بدعت شامل ہو جاتی ہے. تو اذان میں آپ دیکھیے توحید کا اقرار ہے, رسالت کا اقرار ہے. پھر قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی, اور نماز صحیح نکلی تو آدمی کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے. تو اعمال کے سدھار نماز میں ہے, اور اعمال کا بگاڑ نماز کے بگاڑ میں ہے. تو اعمال کی بربادی کے اعتبار سے سارے مسائل کا حل اس میں ہے. شیطان نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں کے اعمال سدھریں, اور اس پر یہ دعوت بڑی بھاری, اور اس میں اللہ کا ذکر ہے. شیطان پر اللہ کا ذکر, اللہ کی بڑائی, توحید اور یہ ساری چیزیں بڑی بھاری ہیں. باغ کھڑا ہوتا ہے, ہوا نکل جاتی ہے اس کی, اور جیسے اذان رکتی ہے پھر آتا ہے, پھر اقامت ہوتی پھر بھاگتا ہے, پھر اقامت رکتی پھر آتا ہے. آپ سوچئے اقامت ختم ہوتی ہے پھر پھر آتا ہے کتنے نمازی ہیں جو نہیں آتے ہیں. آپ سوچیں شیطان آ جاتا ہے, اقامت جب رک جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو شیطان آتا ہے, لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو پھر بھی گھروں میں رہتے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. آپ سوچیں وہ ڈیوٹی پہ کتنا پابند ہے, لیکن یہ وہ اپنے باطن میں وسوسے ڈالنے کے لیے آنے میں کتنا پابند ہے, اقامت رکتے ہی پھر سے آتا ہے. اتنی گھبراہٹ کے باوجود اتنا ڈینجر معاملہ ہے, ہوا نکل جاتی پھر بھاگتا ہے لیکن کام نہیں چھوڑتا ہے. جیسی اقامت ختم ہوئی چلو بھائی واپس سے کام پہ جانا ہے اپنے کو, پھر سے مسجد میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے. جیسے حدیث میں کہ اگر نماز میں صفوں میں خلل ہو تو شیطان اس میں داخل ہوتا ہے, چھوڑتا نہیں ہے. شیطان تک مسجد میں آ جائے مسلمان نہ آئے کیسا مسلمان ہے, اور پھر شیطان پر لعنت کرنا اور شیطان کو برا بولنا کیا فائدے کا. تو کام میں اس سے اچھا بن کے دکھا, اس پہ لعنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بلکہ اس کو بار بار لعنت کرنے سے اس کو لگتا ہے میرا امپورٹنس ہے, اس پر لعنت کرنے اس کو گالی دینے سے کیا ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ ہاں میرے اثر سے بھی کچھ ہوتا ہے میرا بھی کچھ دخل ہے. اسی لیے حدیث میں کہ اگر آدمی گر جائے تو شیطان کو برا نہیں کہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ شیطان پر اذان بڑی بھاری ہے. نمبر دو, اذان اتنا افضل عمل ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو آپس میں لڑ پڑیں گے کہ میں اذان دوں گا میں اذان دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول, اگر لوگوں کو واقعی پتہ لگے معلوم ہو جائے کہ اذان میں اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے, اذان دینے میں اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کیا ثواب ہے, اگر واقعی لوگوں کو معلوم ہو جائے ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا, پھر انہیں یہ بھی معلوم ہو کہ ہم کو جگہ ملنے والی نہیں پہلی صف میں اور اذان کا موقع نہیں مل سکتا ہے اور مجبوراً اس کو یہ کرنا پڑے کہ قرآن دازی ہو, جسے ہمارا چٹھی بنا کے ڈالتے ہیں جس کا نام نکلے گا وہ اذان دے گا یا وہ پہلی صف میں آئے گا. اگر سارے کے سارے لوگ تیار ہو جائیں سارے اذان تو نہیں دے سکتے ہیں, اذان کو ہم کتنے لوگ دیں گے ایک, اور لوگوں میں اگر یہ ہو جائے کہ اگر میں اذان دینا چاہتا ہوں وہ کہے میں اذان وہ کہے میں اذان, ایسا ہو جائے گا اور اس کی نوبت یہاں تک آ جائے کہ ٹھیک ہے بھائی قرآن دازی کرو جس کا نام نکلے گا وہ اذان دے گا, قرآن دازی کرو جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں آئے گا, تو لوگ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. ہاں چٹھی ڈالو ہم لوگوں کا نام آنا چاہیے, ایسے ہم نہیں چھوڑیں گے, ایسے ہم کسی اور کو اذان دینے کا موقع نہیں دیں گے. اتنا ثواب ہے کہ اگر قرآن یعنی اذان کا اجر معلوم ہو جائے قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی اور لوگ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. نمبر تین, 12 سال تک اگر کوئی آدمی اذان دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اگر ایک آدمی 12 سال تک اذان دے دے اس کے لیے جنت کیا ہو جاتی ہے, واجب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اذن ثنتی عشرۃ سنۃ وجبت له الجنۃ, جو آدمی 12 سال تک اذان دے اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے, یقیناً وہ جنت میں جائے گا. وہ کتب له بتأذینہ فی کل یوم 60 حسنۃ, اور اس کی اذان کے بدلے میں اس کی اذان کے نتیجے میں اس کی اذان پر ہر دن اس کے لیے 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اقامت ہی 30 حسنۃ, اور اقامت کے بدلے 30 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں. اس کو ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور صحیح جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر 12 سال تک ایک آدمی اذان دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے, پکا وہ جنت میں جائے گا. صحرا میں یا ایسی جنگل یا بیابان میں اگر کوئی اذان دیتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا یعجب ربکم من راعی غنم فی رأس شضیۃ بجبل یؤذن بالصلاۃ ویصلی, اللہ تعالی بکریوں کے چرواہے سے جو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تعجب کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بہت سراہتا ہے. اللہ اس پر تعجب کرتا ہے. فیقول اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انظروا الی عبدی, انظروا الی عبدی ھذا, دیکھو اس بندے کو میرے, دیکھو, یؤذن ویقیم الصلاۃ, یہ اذان بھی دیتا ہے اور نماز کے لیے اقامت بھی کہتا ہے, یخاف منی, اس کو یہ چیز محض میرے ڈر پر, ڈر سے آمادہ کرتی, یعنی میرا ڈر اس کو اس پر آمادہ کیے ہوئے ہیں. قد غفرت لعبدی وادخلته الجنہ, میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی, اس کو جنت میں داخل کر دیا. اکیلا آدمی ہے, علماء نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جنگل بیابان صحرا میں اکیلا آدمی ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے, لازم نہیں ہے, اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ اذان دے اور اقامت دے. اکیلا آدمی بھی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اذان و اقامت دے ایسی جگہ پر جہاں پر اذان و اقامت نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر بستی میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس کو اذان اور اقامت دونوں دینا چاہیے, لیکن راجح قول یہ ہے کہ بستی میں اگر اذان ہوتی ہے تو اس کے لیے اقامت کافی ہے, اگر وہ بھی نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث کو امام احمد, ابو داؤد, نسائی, ابن حبان اور بیہقی نے روایت کیا, حدیث صحیح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکیلا آدمی جب اذان اور اقامت دے کر نماز پڑھتا ہے جنگل بیابان میں تو اللہ تعالیٰ اس پر تعجب کرتا ہے, اس کی مغفرت کرتا ہے, اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. مزید آپ دیکھیں کیا اس بارے میں فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا كان الرجل بارض ارض قي, ایک آدمی ایک ایسی جگہ پہ ہو, بنجر جگہ ہے یا ایک دم بیابان ہے, ایک دم یعنی جنگل وغیرہ میں ہے, ایسی جگہ پر ہے, فحانت الصلاۃ فليتوضا, نماز کا وقت آ جائے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے, فإن لم يجد ماء فليتيمم, اگر پانی نہ ملے تیمم کر لے, فإن أقام صلى معه ملكاه, اگر وہ اقامت دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے اس کے نماز پڑھتے ہیں, قام مع صلى معه ملكاه, اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه, اور اگر وہ اقامت کے ساتھ ساتھ اذان بھی دے لے, اذان بھی اس لیے معلوم ہے کہ اذان واجب اس پر نہیں ہے, مستحب ہے, اگر وہ اقامت اور اذان دونوں دیتا ہے, یعنی اذان اور اقامت دونوں دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے, تو اس کے ساتھ اللہ کے فرشتوں میں سے, اللہ کے لشکر میں سے اتنے فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ جس کا سرا دکھائی نہیں دے گا, اتنی دور تک فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے کتنے فرشتے معلوم ہیں کسی کو نہیں ہے, تو اس کے ساتھ اتنے فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, کب, جب وہ ایسی جگہ پر جہاں آبادی نہیں, اکیلا اذان دیتا ہے, اقامت کہتا ہے, نماز پڑھتا ہے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے اور اسی طرح سے امام عبد الرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے, اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحرا وغیرہ میں بھی اذان اور اقامت دینا چاہیے, اس کی بہت بڑی فضیلت ہے, چاہے اکیلا آدمی ہو, اکیلا نماز پڑھے. آدمی نے سوچے کون آنے والا نماز کے لیے, اذان تو نماز کو بلانے کے لیے ہے, یہاں تو کوئی آنے کے چانسز دکھائی نہیں دیتے ہیں, کوئی آنے کا موقع نہیں ہے, میں اکیلا ہی ہوں. اکیلا ہی صحیح, وہ اکیلا ہے, وہ اکیلا انسانوں کے اعتبار سے ہے, لیکن اگر فرشتوں کے بارے میں دیکھیں, فرشتے ہر جگہ کئی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں, تو فرشتوں کے اعتبار سے اس کے ساتھ بھی کم سے کم دو فرشتے تو ہیں, اور اس کے علاوہ فرشتے جو بھی زمین میں اللہ کے احکام کی تعمیل میں ہوتے ہیں, اللہ جن کو چاہتا ہے اس کے پیچھے کر دیتا ہے, وہ اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے اب دیکھتے ہیں مؤذن کی کیا فضیلت ہے. مؤذن اللہ کا داعی ہے. آپ نے آیت شروع میں سنی, ومن احسن قولا ممن دعا الى الله, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان اعمى اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نابینا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, فقال یا رسول اللہ انی اسمع النداء, اے اللہ کے رسول میں اذان سنتا ہوں, فلعلی لا اجد قائدا, لیکن میرا حال یہ ہے کہ مجھ کو بعض اوقات لانے والا نہیں ملتا ہے, میں اندھا انسان ہوں، نابینا ہوں، اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اذان سننے آتی ہے لیکن مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے، اکیلا ہوں، کیا کروں؟ فقال فاذا سمعت النداء فاجب داعی اللہ، فاذا سمعت النداء، جب تم اذان کی آواز سنو تو اللہ کے دائی کی پکار پر آؤ۔ تو یہاں پر آپ نے مؤذن کو کیا کہا؟ فاجب داعی اللہ، اللہ کا دائی۔ تو مؤذن کون ہے؟ اللہ کا دائی، اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کیا ہوا وہ دعوت دینے والا دائی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کا لفظ صرف غیر مسلموں کے ساتھ خاص کرنا بدعت ہے، اس کو یاد رکھیں۔ بعضوں کا کہنا کیا ہے؟ دعوت غیر مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ اصلاح۔ اس طرح کی تفریق سلف میں کہیں نہیں ملتی ہے، اور یہ حدیث اس کا انکار کرتی ہے، اس لیے کہ اذان کس کے لیے ہے؟ مشرکین اور کفار کے لیے ہے؟ اہل کتاب کے لیے ہے؟ نہیں۔ اذان کا مشورہ کس کے لیے ہوا؟ نماز کے لیے مسلمانوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ تو اذان مسلمانوں کے لیے ہے، اگرچہ اس کا فائدہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصلاً اذان کا مقصود مسلمانوں کو جمع کرنا ہے۔ لہذا یہاں پر مؤذن کو کیا کہا گیا؟ کہ اجب داعی اللہ، اللہ کے دائی کی پکار پر مسجد میں تم نماز کے لیے آؤ۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی، اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے الکبیر میں، اور شیخ الالبانی نے شیخ الجامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ مؤذن اللہ کا دائی ہے۔ نمبر دو، مؤذن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مغفرت کی دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ضامن ہے۔ امام ضامن کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ضمانت دی ہے لوگوں کی نماز کی، کہ یہ قرت کرتا ہے، لوگوں کو قرت کرنے کی اس کے پیچھے ضرورت نہیں سوائے سورہ فاتحہ کے، اور یہ نماز پڑھاتا ہے، اس کا سترا دوسروں کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اور اگر یہ بھولے سے اگر اس کی وضو میں کوئی غلطی ہو جائے اور یہ بھول کے بے وضو نماز پڑھ لے مثلا، اور اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ لیں، اب لوگوں کو نماز کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی نماز دہرا لے، سب کی طرف سے کافی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے، نماز پڑھی اور غسل نہیں کیا تھا، بھول گئے تھے، بعد میں یاد آیا پوری جماعت پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تم لوگ چلے جاؤ، یعنی ان کے نماز پڑھنا، ان کا پڑھنا ان کی طرف سے کافی ہے۔ تو امام ضامن ہے، یعنی دوسروں کی نماز کی ضمانت کس نے لی ہے؟ امام۔ اس کے اوپر ذمہ داری کہ اس کی نماز صحیح ہوگی، پیچھے والوں کا معاملہ صحیح ہوگا۔ تو اس کی نماز دوسروں کے لیے، یہ دوسروں کے لیے ضامن ہے۔ اور والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن مؤتمن ہے، مؤذن امانت سونپا ہوا انسان ہے، وہ امین ہے، اس کو امانت سونپی ہوئی لوگوں کی عبادت کے اوقات کے اعتبار سے۔ اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، اے اللہ اماموں کو رہبری دے، حق کی توفیق دے، صحیح چیز کی توفیق دے، اور واغفر للمؤذنین، اور اذان دینے والے مؤذن ان کی مغفرت فرما۔ امام ابو داؤد ترمذی ابن حبان اور بیہقی نے اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے جامع الصغیر میں ہے۔ اسی طرح سے مؤذن امت کے امین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤذنون امناء المسلمین علی فطرہم وسحورہم، مؤذن مسلمانوں کے امین ہیں، امانت دار لوگ ہیں، کس چیز پر؟ علی فطرہم وسحورہم، مسلمانوں کی افطار اور ان کی سحری کے معاملے میں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ سحری کا وقت ختم ہو گیا، مؤذن کیا کرتا تھا؟ اذان دیتا تھا۔ اسی طرح سے روزے کا وقت ختم ہو گیا، یعنی سورج ڈوب گیا، مؤذن کیا کرتا تھا؟ اذان دیتا تھا، اور اس کی اذان سے معلوم ہو جاتا تھا سحری کا وقت ختم یا افطار کا وقت شروع، روزے کا وقت ختم۔ تو لوگوں کی فطر اور سحور، لوگوں کی افطار اور سحری، یہ کس کو سونپی گئی ہے؟ مؤذن کی اذان سے معلوم ہوگا۔ اگلا بے احتیاطی کرے گا، لوگوں کا کیا خراب ہو جائے گا؟ روزہ، وقت سے پہلے اذان دے دیا تو کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا۔ تو اسی طرح سے مؤذن کی اذان سے سحری اور افطار کا وقت لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. آج تو ویسے بہت سارے مؤذن کیسے کرتے ہیں, بہت ساری مسجدوں میں سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے 10 منٹ باقی ہے, 9 منٹ باقی ہے, 8 منٹ باقی ہے, جیسے کوئی راکٹ چھوٹنے والا ہے. یہ طریقہ اسلام میں نہیں, خاص طور سے اس دور میں جبکہ لوگوں کے پاس گھڑیاں ہیں, موبائل میں ہر ایک کے پاس گھڑی ہے, کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ اذان ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وقت ختم. تو یہ مؤذن امین ہے لوگوں کے روزے کے معاملات میں, لیکن محض روزے کے معاملے میں نہیں بلکہ نماز کے معاملے میں بھی امانت دار ہے. آپ نے فرمایا امناء المسلمین علی صلاتہم وسحورہم المؤذنون, لوگوں کی نماز اور ان کی سحری کے معاملے میں مسلمانوں کے امین مؤذن ہیں. ان کو کیا قرار دیا, کیا لقب دیا گیا؟ مسلمانوں کے امین. یہ امانت دار لوگ ہیں, مسلمانوں کی روزے کی نماز کی امانت ان کو سونپی گئی ہے. اس کو اس روایت کو امام البحقی نے اپنی سنن میں روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی سیل جامع صغیر میں موجود ہے. نمبر 4, جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے اس مقدار میں اس کی مغفرت ہوتی ہے. مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اتنی اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤذن یغفر له مدى صوته, جتنی اونچی آواز میں وہ اذان دیتا ہے اسی کے بقدر اس کی مغفرت ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ مؤذن کی آواز کیا ہونا چاہیے؟ اونچی ہونا چاہیے. آج اس چیز کی اتنی ضرورت نہیں, کیوں؟ ہمارے لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کی وجہ سے یہ یعنی مؤذن کو اتنی تکلیف نہیں ہے کہ آواز جہاں تک اس کی پہنچے گی اتنی اس کو مغفرت اس کی مغفرت ہوگی. وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَهُ, اور ہر گیلی اور سوکھی چیز جس تک اس کی آواز پہنچتی ہے اور جو اس کو سنتا ہے یہ سب کے سب اس کی تصدیق کرتے ہیں. چرند پرند, جاندار پرندے, پیڑ پودے, پتھر, گیلی سوکھی, ہر چیز جس تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہ اس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں, بلکہ اس کے لیے گواہ بنیں گے کب؟ قیامت کے دن. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا, سیل جامع صغیر میں حدیث موجود ہے. دوسری حدیث میں 5 آپ فرماتے ہیں کہ مؤذن کے لیے تمام چیزیں گواہ بنیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے چاہے اس کی آواز کو جن سنے یا انسان سنے یا کوئی اور چیز, قیامت کے دن وہ مؤذن کے گواہ بنیں گے. جو بھی انسان, جن یا کوئی اور مخلوق جو مؤذن کی آواز سنتی ہے قیامت کے دن کیا کریں گے؟ مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے توحید کے کلمے, رسالت کے کلمے اور نماز کی دعوت دی تھی, لوگوں کو نماز کے لیے بلایا تھا, لوگوں کو کامیابی کی طرف بلایا تھا, اللہ کی بڑائی بیان کی تھی. تو مؤذن کے لیے گواہ بنیں گے انسان, جن اور تمام جو بھی مخلوق جس تک آواز جاتی ہے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. نمبر 6, قیامت کے دن مؤذن کی گردن اونچی ہوگی. علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے. عیسیٰ ابن طلحہ کہتے ہیں کنت عند معاویہ ابن ابی سفیان, میں معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا. فجاءہ المؤذن یدعوہ الی الصلاۃ, ان کے پاس مؤذن آیا ان کو نماز کے لیے بلانے کے لیے. فقال معاویہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذن اونچی گردن والے ہوں گے. قیامت کے دن مؤذن اونچی گردن والے ہوں گے. علماء نے کئی معنی اس کے ذکر کیے ہیں. نمبر 1, مؤذن اونچی گردن والے ہوں گے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمت کا شوق ان کو اتنا ہوگا کہ جیسے آدمی کچھ دیکھنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، گردن، ایک بھیڑ ہے مثلا اور کچھ بٹ رہا ہے، بچوں کو بٹ رہی مٹھائی، کلاس روم میں بچے کیا کرتے ہیں، گردن اونچی کر کے دیکھتے ہیں کس کو کیا مل رہا ہے اور کیا کیا ملنے والا ہے. تو گردن اونچی کرنے کا معنی ہے کہ شوق کی وجہ سے جو اللہ کی رحمت ان کے لیے ہوگی، اللہ کی نعمتیں ان کے لیے ہوں گی تو ان کی گردنیں کیا ہوں گی، اونچی. پہلا معنی. نمبر دو، عرب میں اونچی گردن سرداری کے لیے بھی ذکر ہوتی ہے، اس لیے امام نووی کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کے مقابلے میں سرداری ان کو نصیب ہوگی تو اونچی گردن والا اس لیے کہا گیا. نمبر تین، قیامت کے دن لوگ پسینے میں ہوں گے تو مؤذن جو ہے اس کے لیے گردن اونچی ہوگی تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ پسینے میں اس کی گردن کیا ہوگی، اگر گناہ بھی اس کے ہیں تو کیا ہوگا، اس کی گردن اونچی ہونے کی وجہ سے پسینے میں وہ ڈوبے گا نہیں. ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر کیا ہوگا، پسینے میں قیامت کے دن ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا ٹخن تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، کسی کو اس کے پسینے نے لگام لگائی ہوگی، یہاں تک پسینہ ہوگا ناک تک. تو مؤذن کیا ہوگا، اونچی گردن والا ہوگا، اس کو کوئی نقصان اس سے نہیں ہوگا. تو کئی معنی علماء نے اس کے ذکر کیے ہیں اور امام النووی نے اسی طرح سے سیوطی وغیرہ نے اس کی تشریح میں باتیں بیان کی ہیں. تو مؤذن قیامت کے دن اونچی گردن والے ہوں گے. نمبر سات، جو آدمی یقین کے ساتھ اذان دے، یعنی جو جملے اس میں کہہ رہا ہے ان باتوں کا یقین بھی اس کے دل میں ہو، اس کی کیا فضیلت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فقام بلال ینادی، حضرت بلال کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے، فلما سکت، جب اذان دے کر وہ چپ ہو گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ، جس آدمی نے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے وہ جنتی ہو گیا. جس آدمی نے یقین کے ساتھ اذان کے کلمات کہیں وہ جنتی ہو گیا، وہ جنت میں داخل ضرور ضرور ہوگا. اس حدیث کو امام احمد، نسائی، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے سنن النسائی کی تحقیق میں. نمبر آٹھ، مؤذن کو نمازیوں کے بقدر اجر ملتا ہے. جتنے لوگ نماز پڑھاتے ہیں سب کا ثواب اس کو ملتا ہے. کیا بات ہے، آپ سوچیے، اگر مان لیجئے ایک آدمی حرم میں مؤذن ہے اور حج کے موسم میں، کیا ثواب اس کا ہوگا، کتنے لاکھ لوگ نماز پڑھتے ہر ہر نماز میں، سب کا ثواب اس کو جائے گا. مسجد میں مان لیجئے 100 آدمی نماز کے لیے آتے ہیں تو ایک ایک نماز میں کتنی نمازوں کا ثواب مل رہا ہے اس کو، 100. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں، اذان کوئی بڑا کام نہیں، اذان کوئی بڑا کام نہیں ہے، سب کی نمازوں کا ثواب اس کو ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤذن یغفر له مدى صوته، ایک مؤذن کو اس کی آواز کے اونچا ہونے یا اس کی آواز کے پہنچ تک اس کی مغفرت ہوتی ہے. جتنی آواز پہنچتی ہے، جتنی اونچی آواز ہوتی ہے، اتنی زیادہ مغفرت ہوتی ہے. وَأَجْرُهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، اور اس کا اجر کیا ہے، جتنے لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھیں سب کا اجر اس کو ملتا ہے، اتنا اجر اس کو ملتا ہے. یعنی ان کا لے کے اس کو نہیں دیتے ہیں، ابن ہم نماز کو ہمارا کیا فائدہ، سارا تو مؤذن کو چلا گیا، ایسا نہیں. حدیث میں کیا آ رہا ہے، وَأَجْرُهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، اس کا اجر ویسے ہی ہے جیسے اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا اجر ہے، یعنی ان سب کے مثل اس کو اجر ملتا ہے، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے. اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا، یہ حدیث صحیح الجامع الصغیر میں ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ مؤذن کے ثواب کا حال ہے. آپ سوچیں کہ اذان دینا کتنا بڑا عمل ہے، اور یقیناً جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے کہا کہ اگر واقعی لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اذان کا کیا اجر ہے تو وہ لڑ پڑیں گے، اور یہاں تک کہ اپنا موقع نہیں چھوڑیں گے کہ ان کا نام قرآن میں نہیں آئے. یعنی ان کو چٹھی بھی ڈال کے میں اذان دوں گا کرنا پڑے تو جس کا نام آئے گا وہ اذان دے گا. اگر یہ نوبت آ جائے تو واقعی نوبت آئے گی، اگر واقعی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کا اجر کتنا ہے. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اذان کا جواب کیسے دیا جائے اور اس کا کیا ثواب ہے، اس کے تعلق سے کیا احکام ہے۔ نمبر ایک، اذان کا جواب کیسے دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم میں سے بھی ہر ایک کو کہنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر، یا تم میں سے کوئی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم میں سے ہر آدمی کو کیا کہنا چاہیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مؤذن کے ساتھ ساتھ جواب دینا چاہیے، ٹوٹل جواب نہیں ہے، یعنی پوری اذان ہو گئی اس کے بعد پھر یہ پوری اذان کا جواب دے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ جیسے جیسے وہ کلمات کہے گا ویسے ویسے یہ بھی کلمات کہے گا، اور مؤذن پہلے دو اللہ اکبر ساتھ میں کہے گا، پھر دوسرے ساتھ میں کہے گا، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کرے گا، کیسے کہے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یہ دونوں جوڑ کے کہے گا۔ اس لیے حدیث میں بھی کیسا آ رہا ہے، جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تم بھی کیا کہو گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا، وہ ایک بار کہے گا، تم بھی کیا کہو گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ ثم قال اشہد ان محمد رسول اللہ قال اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے مؤذن کہے گا ویسے تم بھی کہو گے۔ ثم قال حی علی الصلاۃ، جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تم کو کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ثم قال حی علی الفلاح، مؤذن جب کہے حی علی الفلاح تم کہو گے قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ثم قال اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تم بھی کہو گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ثم قال لا الہ الا اللہ، وہ کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ، اخیر میں تم بھی کیا کہو گے؟ قال لا الہ الا اللہ من قلبه دخل الجنہ، جو آدمی اپنے دل سے یہ جملے کہے، تمام جملے یا آخر کا جملہ لا الہ الا اللہ، جو آدمی دل کی گہرائی کے ساتھ سچے دل سے جملے کہے دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا۔ مؤذن کے جو جملے ہیں اس کے پیچھے پیچھے کہتے جانا چاہیے۔ تو جب اذان ہو رہی ہو تو آدمی کو واٹس ایپ چھوڑ کر کیا کرنا چاہیے؟ اذان کا جواب دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اذان کے وقت میں بھی دوسری باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، الا کہ واقعی بہت ضروری چیز ہے، لیکن اذان کے وقت میں کیا کرنا چاہیے آدمی کو؟ اذان کا جواب دینا چاہیے، اور جو دل کی گہرائی سے سچے دل سے اگر یہ کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس سے کچھ اور کلمات بھی اذان کے جواب میں ملتے ہیں، آئیے دیکھتے ہوں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال حین يسمع المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر له ذنبہ، جو آدمی مؤذن کی آواز سنے، اذان سنے اور وہ یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، جو آدمی اتنا کہے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ صاف، مغفرت اس کی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن یہاں حدیث کے الفاظ ہیں جو مؤذن کو سنے، کب؟ اذان تو بہت لمبی ہے، کب بولنا ہے exactly، وہ کون سا مقام ہے جہاں پر یہ اس کو کہنا ہے؟ اللہ اکبر کے وقت میں، لا الہ محمد رسول اللہ یا کون سے وقت میں اس کو کہنا ہے, شہادتین کہ وہ کب کہنا ہے, آئیے دیکھتے ہیں یہ کب ہے. ابن خزیمہ کی روایت میں ہے, صحیح ابن خزیمہ میں آپ فرماتے ہیں من سمع المؤذن یتشہد, جو مؤذن کو شہادتین کہتا سنے ہیں. یتشہد کا مطلب شہادتین کے کلمات, اشہدو والے جملے جب بولتا ہے تب اس آدمی کو کیا چاہیے, وہ کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ کب کہنا ہے, شہادتین کے اقرار کے وقت میں, جب مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب یہ کہتا ہے تب اس کو کہنا چاہیے. اسے ابن خزیمہ میں روایت ہے, اس کی سند جید ہے. اذان کے بعد کیا کہنا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن, جب تم مؤذن کو سنو اذان سنو, فقولوا مثل ما يقول, جیسے وہ کہتا جاتا ہے تم بھی کہتے جاؤ, ثم صلوا علی, پھر مجھ پر درود پڑھو, فانه من صلى علی صلاة صلى الله علیہ بها عشرا, اس لیے کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دس مرتبہ اس پر صلات نازل کرتا ہے. ثم صلوا اللہ علی الوسیلہ, پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو, فانها منزلۃ فی الجنہ, اس لیے کہ وسیلہ جنت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ, وہ اللہ کے ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے, کسی اور کو نہیں, ایک ہی بندے کو ملے گا. وہ ارجو ان اکون انا ہو, اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں. فمن سأل لی من سأل لی الوسیلۃ حلت له الشفاعۃ, تو جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے گا میری سفارش میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. حدیث میں کیا ہے, جو اذان سنے نمبر ایک وہ اذان کے الفاظ کا جواب دے, پہلا کام. نمبر دو اذان کے بعد کیا کہے, درود, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے, صلات بھیجے. نمبر تین اس کے بعد کیا کہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگے. تو اذان کا جواب, درود اور وسیلہ, تو یہ تین چیزیں اس ترتیب سے ہیں. اور اگر جو آدمی یہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگتا ہے میری سفارش اس کے لیے کیا ہوگی, حلال ہو جائے گی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے. یہ مسلم کی روایت ہے. وسیلہ کیسے مانگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال حين يسمع النداء, جو اذان سن کے کہے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته, جو اتنا کہے حلت له شفاعتي يوم القيامة, قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو یہ جو جملے ہیں یہ اذان کے جواب کے بعد درود کے بعد یہ کہنا اس کو, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته, بس. والدرجة الرفيعة بعض کہتے ہیں ثابت نہیں ہے, اور اسی طرح سے اور بھی الفاظ لوگ جوڑتے ہیں اس میں, انک لا تخلف الميعاد ثابت نہیں, بیہقی کی روایت ضعیف ہے, ثابت نہیں ہے, حسن المسلم میں ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے. تو یہ بخاری کی روایت ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ اس طرح سے مانگا جائے گا. اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نودی بالصلاۃ فتحت ابواب السماء واستجیب الدعاء, جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. جب اذان ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. تو اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اس کو امام ابو یعلا نے اور ابو داؤد الطیالسی نے روایت کیا, اور یہ حدیث صحیح جامع صغیر میں موجود ہے. اسی طرح سے ابو یعلا کی روایت آپ فرماتے ہیں الدعاء بین الاذان والاقامۃ مستجاب فادعوا، دعا اذان اور اقامت کے درمیان قبول ہوتی ہے تو تم دعا کیا کرو، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرو. اس کو امام ابو یعلیٰ نے روایت کی اور صحیح جامع صغیر میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ان المؤذنین یفضلون بأذانهم، اے اللہ کے رسول مؤذن اذان میں ہم سے فضیلت میں بڑھ گئے، مؤذن ہم سے اذان میں فضیلت میں بڑھ جاتے ہیں. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى، آپ نے فرمایا جیسے مؤذن کہتے ہیں تم بھی کہتے جاؤ، جب وہ اذان ختم کر دیں تم اللہ سے دعا کرو تم کو جو مانگو گے ملے گا، جو مانگو گے تم کو ملے گا. دن میں پانچ بار وہ وقت آتا ہے کہ مؤذن اذان دے، اذان ختم ہو گئی اس کے بعد آپ نے درود پڑھا، اذان کا جواب دیا، درود پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگا، اپنے لیے جو چاہے مانگے، دن میں پانچ بار آپ جو چاہے مانگ سکتے ہیں. فصل تعطا، مانگ تجھ کو ملے گا، مانگ تجھ کو ملے گا، حدیث میں آیا ہے. اس کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن حبان نے روایت کیا اور صحیح جامع صغیر میں یہ روایت موجود ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اذان سے متعلق تھیں اور مؤذن کے مقام اور اذان کی عظمت سے متعلق تھیں، اذان کے بعد کے تعلق سے کچھ چیزیں تھیں. اللہ رب العالمین اذان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے اور مؤذن کا مقام اور احترام کی ہم کو توفیق دے. مؤذن ہمارے سماج میں ایسا آدمی ہوتا ہے جس کو کوئی قدر اس کی نہیں کرتا ہے، لیکن مؤذن بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے. کئی سالوں سے بعض لوگ زندگی بھر اذان دیتے ہیں، کتنا ثواب ہوتا، سوچیے جتنے نماز پڑھ رہے پیچھے سب اس کے سب کا ثواب لے رہا ہے، وہ چپ چاپ، بعض اوقات اس کو بھی معلوم نہیں، بعض اوقات اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. تو یہ ثواب مؤذن کا ہے اور اذان دینے کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.